السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور ایڈیٹر بہجت جلانی۔ ہمارا یہ پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہے اور ہفتے اور اتوار کو براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ سٹوریز پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے، اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹیں۔
پلوامہ خودکش حملے کے بعد کارروائی کرنے کے لیے بھارت متعدد امکانات پر غور کر رہا ہے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
جموں اور بھارت کے مختلف حصوں میں کشمیریوں پر مبینہ طور پر کیے جا رہے حملوں کے خلاف وادی کشمیر میں ہڑتال۔ جمعرات کو سری نگر کے قریب کیے گئے خودکش حملے کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے درجن بھر افراد سے پوچھ تاچھ۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
پن بجلی منصوبوں کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
صدر محمد بن سلمان کی 2017 میں سعودی عرب کا ولی عہد مقرر ہونے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔
اور عالمی خبروں میں، ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ حالیہ دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی پاکستان کے حدود میں ہوئی اور پاکستان کی حکومت کو اس حملے کا جواب دینا ہوگا۔ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کی بندرگاہ پر اتوار کی صبح کچی بستیوں میں آگ لگنے سے 200 کے قریب گھر نظر آتش ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل جانتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کو سجا دیا گیا ہے اور بڑے شاندار اور پرتپاک استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان وہ شہزادہ محمد بن سلمان ان کے استقبال کے لیے بذات خود نور ایئر بیس پہنچ گئے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا طیارہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد کو خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے حکام توقع یہ کر رہے ہیں کہ اس دورے میں بہت فوکس جو رہے گا وہ ہوگا معیشت کے اوپر، دو طرفہ تعلقات کے اوپر۔ انرجی سیکٹر کے اندر پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے بھی بتایا ہے کہ سعودی عرب انرجی سیکٹر میں اندر توانائی کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں جلیل اختر، ان سے کچھ تازہ ترین معلومات لیتے ہیں اس دورے کے حوالے سے۔ جلیل، بہت شکریہ آپ کا، بتائیے گا کہ کیا اپ ڈیٹس ہیں، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کب تک پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں؟ جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بتایا گیا ہے کہ جلیل اختر ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت اہم دورہ یہ خیال کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے چیلنجز میں ہیں، پاکستان کو سفارتی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مستحکم ملک ثابت کرنا ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب پڑوسی ملک بھارت میں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے حملے کے بعد ایک بار پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا سے تنہا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ وہ اس دورے کے ذریعے یہ تاثر پیدا کرے کہ وہ کم از کم اپنے اسلامی ملکوں کے اندر ایک مقبول ملک ہے اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ اس دورے کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے پاکستان کا، پاکستان کے تجزیہ کاروں کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں انیشیلی بتایا گیا تھا کہ تقریباً 7 ارب اور پھر 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے، لیکن آج میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں 21 ارب ڈالر تک کے مختلف معاہدے ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ہمارا رابطہ ہوا ہے جلیل اختر سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، بلکہ ان کی رپورٹ مین وائل ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹیلی فون میں مسائل کے سبب ان سے بات نہیں کر پا رہے، سو آئیے سنتے ہیں شہزادہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ان کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں، کیا تیاریاں ہیں، کس طرح سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، کیا توقعات ہیں۔ جلیل اختر کی رپورٹ۔
شہزادہ محمد بن سلمان کی 2017 میں سعودی عرب کا ولی عہد مقرر ہونے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان کے دو روزہ دورے کے دوران سعودی ولی عہد، صدر پاکستان عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کے پاکستان کے دورے کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد کے دورے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ایک روشن ماضی ہے اور ایک تابناک مستقبل ہے۔ انشاءاللہ ان کے اس دورے سے پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہوگا۔
سعودی ولی عہد ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جب پاکستان کو بڑھتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی اور برآمدات کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورے کے دوران سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کے سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں تیل اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے،
اور سب سے بڑی جو پاکستان کے اندر جو چیز درآمد کی جاتی ہے وہ ہیں بھی انرجی کی مصنوعات، پٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں، تو اگر وہ پاکستان کے اندر بنائی جائیں گی، خام مال باہر سے آئے گا اور اس کے بعد اس کی ویلیوڈیشن یہاں پر کی جائے گی، تو اس سے ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کے اندر بہت بہتری نظر آئے گی، اور ایک جو ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے اس میں کمی پیدا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کریں گے۔
دوسری طرف ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بدلے میں سعودی عرب پاکستان سے اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ تاہم سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول یہ تاثر درست نہیں ہے۔
میرا نہیں خیال کہ اس کی ریلیونس جو ہے وہ فرینڈس کے ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات اس پہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا 1985 کا ایک ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ جو سعودی کے ساتھ، تو اس کے تحت تعاون جاری ہے اور وہ کافی کمپریہنسو ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کی کوئی اور گنجائش ہے کہ آج پاکستان کچھ کرے گا۔ باقی بات یہ ہے کہ اگر کبھی سعودی کوئی ڈیفینس اکوپمنٹ وغیرہ ہمارا لینا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال رہتا کہیں بات چیت ہو۔ اس وقت کے اوپر زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ ٹریڈ اور ہماری طرف سے ایکسپورٹس کا اور دوسری طرف یہ انویسٹمنٹ کا، اسی پہ فوکس ہے۔
حالیہ مہینوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو درپیش معاشی مشکلات کو حل کرنے کے لیے 6 ارب ڈالر کی مالی معاونت فراہم کی ہے، جس میں سعودی عرب کی طرف سے آئندہ 3 سال کے لیے پاکستان کو مؤخر ادائیگی پر تیل کی فراہمی بھی شامل ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، محمد جلیل کی آپ نے رپورٹ سنی، اور جلیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ اب دورے کے جو مقاصد ہیں، دورے کے اندر جن ایشوز کے اوپر توجہ ہوگی اس کا احاطہ کیا گیا اس رپورٹ میں، لیکن تازہ ترین کچھ اپ ڈیٹ لیتے ہیں استقبال کے ریفرنس میں، اور یہ کہ طیارہ کب تک پاکستان کے اندر پہنچنا متوقع ہے۔ جلیل، بہت شکریہ، بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں، اور میڈیا اطلاعات آ رہی تھی کہ جی ایف تھنڈرز جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے حصار میں لے لیا ہے کہ جب وہ پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، سو کب تک ان کی لینڈنگ متوقع ہے؟
آپ نے درست کہا کہ پاکستانی مقامی چینلز کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا طیارہ جو پاکستان کی فضائی حدود میں پہنچ گیا ہے، اس کے بعد جو پاکستان فضائیہ کے جی ایف تھنڈر طیارے ہیں انہوں نے اپنے حصار میں لے لیا ہے، ان کو اسکارٹ کریں گے، اور ان کے استقبال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پر موجود ہوگی، اور سعودی ولی عہد کی پاکستان آمد کے بعد ان کو 19 توپوں کی روایتی سلامی دی جائے گی، جس کے بعد وہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کریں گے۔ اور پاکستانی عہدیدار جو ہیں اس دورے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا سعودی ولی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا، جس میں سعودی شاہی خاندان کے ممتاز افراد اور اہم وزراء بھی شامل ہوں گے۔ اور اپنے دورے کے دوران بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو محور ہے وہ سعودی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں تاریخی اور روایتی طور پر بہت قریبی رہے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہوگا پاکستانی عہدیداروں کے مطابق کہ اس کا محور جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سرمایہ کاری پہ ہوگا۔
ٹھیک ہے جلیل، آخر میں ایک ہمیں بات بتائیے گا، ہم سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کے رہنماؤں کی بات سنتے ہیں، سو وہاں پہ ایک تنقید بھی ہے کہ یہ غیر معمولی بندوبست اور غیر معمولی اہتمام استقبال کا، اس ریفرنس میں پروٹوکول کیا کہتا ہے، حکومت کا کیا ورژن ہے؟
روایتی طور پر جو بھی پاکستان میں وی آئی پیز جو دوسرے ملکوں کے سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت کے دورے ہوتے ہیں اس دور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں. چند سال پہلے جو چین کے صدر پاکستان آئے تھے اس موقع کے اوپر بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے. ان کا استقبال بھی جو ہے پاک فضائیہ کے جے ایف تھنڈر طیاروں نے ان کو فضا میں سلامی دی تھی. اگرچہ یہ تاثر درست ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور مختلف راستوں میں جو ٹریفک کو متبادل راستوں پہ ڈالا گیا ہے, لیکن بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر معمولی صورتحال میں سیکیورٹی کو جو ہے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے سعودی ولی عہد کی پاکستان کے آمد کے موقع پر بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں.
بہت شکریہ جلیل. اگر ہمیں مزید آپ سے اپڈیٹ لینا ہوگا ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے,
اور پاکستان ان کو ایک فقید المثال استقبال دینا چاہتا ہے.
بہت شکریہ جلیل آپ نے ہمیں جو ہے کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. سامعین ایک اور خبر اسلام آباد سے بہت اہم. اسلام آباد میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان پیر کو ہونے والا مذاکراتی دور منسوخ ہو گیا ہے. امریکی حکام اور طالبان کی تصدیق اس بارے میں آ چکی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں.
صدر محمد بن سلمان کے 2017 میں سعودی عرب کا ولی عہد مقرر ہونے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے. پاکستان کی
افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان طالبان اور امریکی وفد کے مابین اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. گو کہ پاکستان نے طالبان کی پیر کو ہونے والی ملاقات منسوخ کرنے کی تصدیق یا تردید نہیں کی, لیکن افغان طالبان اور امریکی حکام کے مطابق اب اسلام آباد ملاقات نہیں ہو رہی. افغان طالبان کے نمائندہ نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں 18 فروری کو ہونے والی ملاقات امریکہ کی وجہ سے منسوخ ہوئی ہے. افغان طالبان نے اپنے بیان میں اعلان کیا تھا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کے آئندہ دور سے پہلے طالبان اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں 18 فروری کو بات چیت ہوگی. طالبان کا کہنا تھا کہ اس دوران ان کا وفد وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کرے گا. پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی اسلام آباد میں طالبان سے مذاکرات کی تصدیق کی تھی. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان رچرڈ سنیل سائر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد رواں ہفتے پاکستان نہیں آ رہے. امریکی نمائندہ خصوصی ان دنوں خطے سمیت مختلف ممالک کے دورے پر ہیں اور وہ افغانستان, ترکی, قطر, پاکستان سمیت یورپی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. خلیل زاد نے اتوار کو کابل میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی, جس میں افغان عمل کے جاری کوششوں پر بات چیت ہوئی. امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت نے رواں ہفتے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی تھی, جس میں افغانیوں کے درمیان براہ راست بات چیت کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت کا کوئی دور نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے خفت کا باعث ہوگا, کیونکہ اسلام آباد نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ماہر افغان امور حسن خان کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کو افغان حکومت کو اعتماد ملیے بغیر طالبان کو اسلام آباد آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے تھی.
ایک تو قطر آفس ہے جو کہ اتھرائزڈ ہے بات چیت کے حوالے سے. یہ پاکستان میں جو ہو رہا تھا تو اس طرح رپورٹس تھے کہ کچھ افغان طالبان لیڈرشپ افغانستان سے آ کے مین جو ان کی جو ٹاکس ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ مطلب ایک مشترکہ مذاکرات کریں گے, تو اس پہ انٹرنلی افغان طالبان کے اختلافات جو تھے وہ کھل کے سامنے آ رہے تھے. تو یہ ایک وائز مو ہے طالبان کی طرف سے کی بجائے اس کے کہ اپنے انٹرنل گروپس جو ہے ان کا سامنا کرے, بہتر ہے کہ یہ جو کہ پاکستان کے ساتھ جو لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کی جو بات چیت تھی اس کو پوسٹپون کر دے.
یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر اور متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ طالبان حال ہی میں ماسکو میں افغان حزب اختلاف کے کئی اہم رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں. دوسری طرف امریکہ طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر زور دیتا آ رہا ہے, تاہم طالبان تاحال افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ نہیں ہے. علی فرقان, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور پلوامہ خودکش حملے کے بعد بھارت میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کاروائی کرنے کی بات بھی کہی. نئی دلی سے تجزیہ کاروں کے مطابق اس بارے میں حکومت سفارتی, اقتصادی اور فوجی متبادل پر غور کر رہی ہے. تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیراعظم نریندر مودی پر خودکش حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے عوام اور مودی حامیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. وزیراعظم نے کارروائی کا اعلان بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے سیکورٹی فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. بھارت نے حملے کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جس کی پاکستان سختی سے تردید کرتا ہے. ذرائع کے مطابق حکومت سفارتی اقتصادی اور فوجی متبادلوں پر غور کر رہی ہے. اس نے ایک طرف جہاں عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے سفارتی کوشش شروع کی ہے وہیں اس نے اسے انتہائی مراعات یافتہ تجارتی ملک کا درجہ واپس لے لیا ہے اور پاکستان کو سپلائی کی جانے والی بھارتی مصنوعات پر 200% محصول عائد کر دیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سفارتی اور اقتصادی محاذ پر کارروائی کے بعد حکومت اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار فوجی امکانات کو تلاش کر رہے ہیں.
جو کہ آج نہیں بلکہ ہم کنٹینجنسی پلان بنا کے رکھتے ہیں ان کو, اس میں سمجھیے ایک آپشن اے ہے, بی ہے, سی ہے, تو اس کے ہر ایک آپشن کے کچھ نہ کچھ نتیجے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدے نقصان ہوتے ہیں, اور ہر ایک آپشن میں کچھ پرسنٹیج رسک ہوتا ہے, 5%, 10%, 15%. تو جو بھارت سرکار کا کور گروپ ہے جس میں سروس چیف ہوتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتے ہیں, فارن منسٹری کے نمائندے ہوتے ہیں, ہوم منسٹری کے نمائندے ہوتے ہیں, انٹیلیجنس کے نمائندے ہوتے ہیں, وہ سب بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سمے اس حالات میں بیسٹ آپشن کیا ہے. ہر ایک اپنی جو اسپیشلٹی ہے, جیسے انٹیلیجنس ہے, آرم فورسز, آرمی, نیوی, ایئر فورس ہے, وہ کیا صحیح سمجھتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, اسی کے ساتھ ایک آپشن اے, بی اور سی بنتی ہے, اس میں کتنے پرسنٹ رسک ہیں. یہ تینوں آپشن, چار آپشن جتنی بھی ورک آؤٹ ہوں گی, جس پہ کل سے کاریکرم چل رہا ہے, وہ کیبنٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی. جیسے ہی وہ تیار ہو جائیں گے, چاہے کل ہوں چاہے پرسوں ہوں, جتنا انہیں سمے چاہیے وہ لگائیں گے, اور کیبنٹ کو پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھارت سرکار آپشن اے, بی, سی میں سے کون سا چننا چاہتی ہے.
انہوں نے کہا کہ فوج جو پلاننگ کر رہی ہے اسے ابھی وزیراعظم کو بھی نہیں بتایا گیا ہے تو وہ میڈیا کو کیسے بتا سکتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگ ہو جائے گی, تاہم دو ایک روز کے اندر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی. سینٹر فار اسٹڈیز آف ڈیولپنگ سوسائٹی CSDS سے وابستہ پروفیسر احلال احمد کہتے ہیں کہ جو حملہ ہوا ہے وہ براہ راست جنگ نہیں بلکہ پراکسی وار یا در پردہ جنگ ہے, اور بھارت بھی اسے تسلیم کرتا ہے, لہٰذا اسے اس کے پیش نظر ہی کارروائی کرنی ہوگی.
یہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کی ٹرو کرونک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ امیڈیٹلی اس کو کریں, اور دوسرا آپ کی لانگ ٹرم. تو اسی لیے میں نے کہا کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے آپ کی, وہ ہے کلچرل فورم, جس میں کہ جو سیپریٹزم کے روٹ کاز کیا ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں گے, اور جو امیڈیٹ کنسرن ہے وہ آپ کر ہی رہے ہیں. آپ کے موسٹ فیوریٹ نیشن والا جو اسٹیٹس ہے آپ نے ختم کر لیا, آپ نے جو ہے ڈیوٹیز جو ہیں بڑھا دی ہیں. اگر آپ کہیں پر ٹرسٹ جو ون کرنے والی بات ہے وہ کریں گے, یا انٹرنیشنل فورمز میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم کو وہ سب تو ہم کریں گے.
ایو ایشیا نیوز ایجنسی کے انڈیا ایڈیٹر اور سینئر تجزیہ کار پشپ رنجن نے کہا کہ بھارت نہ تو امریکہ کی مانند پاکستان کے اندر جا کر کارروائی کر سکتا ہے جیسا کہ اس نے بن لادن کے خلاف کی تھی, اور نہ ہی فلسطین میں اسرائیلی فوجوں کی مانند کارروائی کر سکتا ہے. بھارتی افواج کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے, البتہ وہ کنٹرول لائن کے پار عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, اگر بھارت بہت زیادہ آگے بڑھ کر کارروائی کرے گا تو اسے عالمی سطح پر اس کا جواب بھی دینا ہوگا. پشپ رنجن اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت اس واقعہ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی.
جو ماحول بن گیا اس ماحول کا بیجا استعمال بھی ہو رہا ہے. آپ کی دیش میں غصہ ہے, روس ہے, کافی جگہ جگہ جلوس بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک ان کا نشانہ ہے جو ہر مسلمان کو پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں. یہاں اس مسلمان کو بھی صفائی دینی پڑتی ہے کہ نہیں, کہ ہم بھارتی ہیں, شدھ روپ سے بھارتی ہیں.
ان کے خیال میں حکومت کو بہت ہی محتاط ہو کر اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس واقعہ کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں کشمیری طلبہ کے تحفظ کا سوال پیدا ہو گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جمعرات کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے قریب کئی کیے گئے خودکش حملے کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے تقریباً ایک درجن افراد سے مقامی پولیس اور بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی انتظار پوچھ تاچھ کر رہی ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق تحقیقات میں اگرچہ اب تک کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی, یہ صحیح راستے پر جا رہی ہیں اور آئندہ چند روز میں چند مفید سراغ ملنے کی توقع ہے. حملے میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے تقریباً 50 اہلکار اور متعدد ہلاک ہو گئے تھے اور متعدد زخمی. اس دوران خون ریزی کے اس واقعے سے بھارت بھر میں پیدا ہونے والے غم و غصے کے بیچ کئی مقامات پر کشمیری تاجروں اور طالب علموں پر حملے ہوئے ہیں یا انہیں مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے. ان واقعات کے خلاف اتوار کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی. سری نگر سے یوسف جمیل.
بھارت کے نیشنل سیکیورٹی گارڈز این ایس جی کے ماہرین اور قومی تحقیقات ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کے تحقیقات کاروں نے سری نگر کے قریب واقع لتپور علاقے میں اس جگہ کا معائنہ کیا ہے جہاں جمعرات کو ایک عسکریت پسند کی طرف سے کیے گئے خود کش حملے میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے تقریباً 50 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. اس کے علاوہ مقامی پولیس اور این آئی اے کے تحقیقات کاروں نے ان درجن بھر افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں پولیس نے گزشتہ 3 دن کے دوران وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق تحقیقات میں اگرچہ اب تک کوئی اہم پیش رفت نہیں ہوئی ہے, یہ ان کے بقول صحیح راستے پر جا رہی ہے اور آئندہ چند روز میں چند مفید سراغ ملنے کی توقع ہے. اس دوران خود کش حملے میں ہوئے بھاری جانی نقصان کے خلاف بھارت بھر میں پیدا شدہ شدید غم و غصے کے بیچ ملک کے مختلف حصوں میں کشمیری تاجروں اور طالب علموں پر مقامی افراد کی طرف سے حملے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. حالانکہ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ کشمیریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا. خود بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ہندو اکثریتی جموں علاقے میں جہاں اتوار کو لگاتار تیسرے دن بھی کرفیو نافذ ہے, بلوائیوں نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. ہفتے کی رات کو بلوائیوں نے شہر کے کم سے کم 3 علاقوں میں پتھراو کیا اور مسلمانوں کی املاک پر حملہ کرنے کی کوشش کی, جس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی ان پر سنگباری کی اور نعرہ بازی کی. عہدیداروں نے بتایا کہ ہندو مظاہرین کی نعرہ بازی کے جواب میں مسلمانوں نے ان کے بقول قابل اعتراض نعرے لگائے جس سے تناؤ میں اضافہ ہوا. چند مقامات پر پولیس اور دوسری حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں. ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں سے کہا ہے کہ وہ بلوائیوں اور شر پسند عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹ لیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے یا فرقے سے ہو. پرتشدد واقعات اور بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ تناؤ کے بیچ متاثرہ علاقوں سے ہجرت کرنے والے قریب 2000 افراد نے جموں کے بٹھنڈی علاقے کی ایک بڑی مسجد میں پناہ لے رکھی ہے. ان میں وہ کشمیری مسلمان بھی شامل ہیں جو اجمیر اور دلی سے وادی کشمیر لوٹ رہے تھے لیکن جموں سری نگر شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے اپنا سفر جاری نہ رکھ سکے اور انہیں جموں میں رکنا پڑا. جموں میں پیش آئے ان واقعات اور بھارت کے مختلف حصوں میں کشمیری مسلمانوں پر کیے جا رہے حملوں یا انہیں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف اتوار کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے لیے اپیل مختلف تاجر انجمنوں نے دی تھی. ادھر اتوار کو ریاستی انتظامیہ نے ایک حکم نامہ جاری کر کے استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے 5 شرکت لیڈروں کو فراہم کیا جانے والا سیکیورٹی کور واپس لے لیا ہے. ان لیڈروں کے گھروں میں تعینات پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی پولیس محافظوں کو اتوار کی شام تک ہٹایا جا رہا ہے. واضح رہے بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو سری نگر کے قریب کیے گئے خود کش حملے سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد سری نگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ حکومت ان علیحدگی پسند لیڈروں کو فراہم کردہ سیکیورٹی کو واپس لینے پر غور کر رہی ہے جنہیں ان کے بقول پاکستان سے رکومات مل رہی ہیں اور جس کی خفیہ ایجنسی ISI اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں. جن لیڈروں کی سیکیورٹی واپس لی گئی ان میں میروائز عمر فاروق بھی شامل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
حریت کانفرنس نے نہ تو کبھی سیکیورٹی مانگی اور نہ ہی اس حوالے سے ہم نے حکومت سے کبھی کوئی رابطہ کیا. انہوں نے خود جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی. خاص کر اگر میں اپنے تناظر میں بات کروں تو میرے والد صاحب کا رفسانیہ 1990 میں پیش آیا, تو جب آبائی گھر سے اس گھر شفٹ ہوئے تو آلریڈی یہاں پر پولیس لگی ہوئی تھی, اور جب ہم نے اس پر اصرار کیا کہ ہمیں نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا, یہ حکومت کا فیصلہ ہے. تو تب سے لے کر آج تک انہوں نے یہ سیکورٹی یہاں پہ رکھی تھی پولیس پرسنل, اور آج انہوں نے اٹھائی ہے تو یہ حکومت کا اپنا فیصلہ ہے. جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے, ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے, ہمارا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے, چاہے پولیس پرسنل ہوں یا نہ ہوں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو کشمیر میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے, جو یہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے, جو چن چن کے یہاں پہ کاسٹ آپریشن ہو رہے ہیں, لوگوں کو پشت دیوار کیا جا رہا ہے, تو جب تک حکومت اس اصل مسئلے کو ایڈریس نہیں کرے گی, ہو سکتا ہے کہ شاید بی جے پی سرکار کو یا ہندوتوا فورسز کو اس سے کوئی الیکشن میں مدد ملے ہندوستان میں, لیکن کشمیر میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گی. اور حریت کانفرنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا جو موقف ہے, جو پرنسپل ہے ہمارا, جو چاہے میرے دینی پروگرامز ہوں, سیاسی پروگرامز ہوں, وہ ہم برابر بدستور جاری رکھیں گے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
جی سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور خبریں ختم ہوئیں, اور خبروں کے بعد اب ہم تجزیے تبصرے آج لیں گے, اور خاص طور پہ آج کی جو تین اہم ڈیولپمنٹ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان, ان کا پاکستان کا دورہ کیا اہمیت رکھتا ہے, اس پہ بات ہوگی. دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے طالبان امریکہ مذاکرات جو اسلام آباد میں ہونا طے پائے تھے پیر کے روز, ان کا منسوخ کر دیا جانا. اور تیسرے حصے میں پھر ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے درمیان پلوامہ حملے کے پس منظر میں بڑھنے والی کشیدگی اور بھارت کے پاس اس کے لیے کیا آپشنز ہیں. یہ ہمارے تین موضوعات ہیں, ان کے اوپر ہم بات کریں گے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے, شہزادہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی عہد ہیں, وہ پاکستان کے دو روزہ دورے پہ آ رہی ہیں. اس دورے میں اہمیت اس اعتبار سے زیادہ اجاگر کی جا رہی ہے اس دورے کی کہ سعودی عربیہ بھاری سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے جا رہا ہے. بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق 21 بلین ڈالر کا نام لیا گیا ہے, جبکہ انیشلی یہ کہا گیا تھا کہ 7 سے 10 بلین ڈالر کے معاہدے یا ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہو سکتے ہیں. بہت شاندار اور پرتپاک استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور سعودی ولی عہد سے پہلے ان کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں, جن کا پاکستان کے وزیر خارجہ نے استقبال کیا. اور اب نور خان ایئرویز کے اوپر آرمی چیف موجود ہیں, وزیر اعظم پاکستان بھی یہاں پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ ان کا استقبال کریں. اور میڈیا اطلاعات کے مطابق جیسے ہی شہزادہ محمد بن سلمان کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تو وہیں سے ان کا استقبال شروع ہو گیا تھا. جے ایف تھنڈر طیاروں نے ان کے طیارے کو اپنی سیکیورٹی میں اور اپنے حصار میں لے لیا, اور استقبال کے طور پہ وہ ان کے ساتھ کمپنی کرتے ہوئے اب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کریں گے. یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ اسلام آباد کو, جو دارالحکومت ہے, اس کو بہت سجا دیا گیا ہے, دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا ہے, اور خیر مقدمی بینرز کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے. سو کیا امپیکٹ ہے اس کا, اور اتنا غیر معمولی استقبال, اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ دورہ اٹسلف کتنا اہم ہے اسٹریٹجک اعتبار سے بھی, اور خاص طور پہ پھر اقتصادی اعتبار سے, اس کا ہم جائزہ لیں گے. چودھری نعمان ظفر میں جوائن کر رہی ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, اور سعودی عربیہ کے اندر بھی وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی کو وہ سرو کرتے رہی ہیں, ان کے ساتھ وہ وابستہ رہی ہیں. سی آر شمسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور آف کورس اسلام آباد بیسڈ ہیں, تو اس وجہ سے اس دورے کے اوپر وہ بھی اپنی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کتنا اہم ہے سرمایہ کاری کے اعتبار سے, اس کی کیا اہمیت ہے, دو طرفہ تعلقات کے اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہے. کافی عرصے کے بعد سعودی فرما روا یا سعودی رائل فیملی کا یہ وزٹ ہے پاکستان کے اندر, اور اس کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. وزراء کی وفاقی کابینہ کے اراکین کی ایک ٹیم جو ہے وہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگی جب شہزادہ یا ولی عہد محمد بن سلمان وہ پاکستان پہنچیں گے, نور خان ایئرویز راولپنڈی پہنچیں گے جہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا. سو پاکستان توقع رکھتا ہے کہ سعودی عرب انرجی سیکٹر کے اندر بالخصوص بڑی سرمایہ کاری کرے گا, متعدد شعبوں کے اندر ایم او یوز سائن کرنے کی توقعات ہیں. کرٹیسزم بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, حکومت کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ جس حکومت نے کفایت شعاری کا دعویٰ کر رکھا تھا وہ حکومت اتنا غیر معمولی استقبال کیسے کر سکتی ہے. جواب یہ آ رہا ہے کہ چونکہ غیر معمولی سرمایہ کاری ہے, غیر معمولی حالات ہیں, تو اس لیے غیر معمولی اس کا استقبال بھی ہو رہا ہے. سی آر شمسی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, چودھری نعمان ظفر میں کچھ دیر میں جوائن کریں گے. شمسی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسے دیکھتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان ان کا پاکستان کا دورہ ان حالات میں, جب شہزادہ محمد بن سلمان ان کے اوپر بھی بذات خود ایک انٹرنیشنل پریشر ہے, آپ کو معلوم ہے جو اس کا پس منظر ہے جمال خشوگی کا, لیکن پاکستان کے لیے یہ دورہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ ایک غیر معمولی حالات ہیں پاکستان میں بھی اور مشرق وسطی میں بھی, اور خاص طور پر مشرق وسطی کے سارے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو سعودی عرب حالیہ برسوں میں ایک دباؤ میں آیا ہے, خاص طور پر شام اور یمن کی جنگ کے بعد. اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, نئی حکومت منتخب ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک بہت ہی خطرناک اور جو معاشی بحران ملا ہے, اس کے تناظر میں پاکستان کو بہت ضرورت ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ان کی مدد کی اور ان کے تعاون کی. اور کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ بہت پرانے بھی ہیں اور بہت گہرے بھی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایک درمیان میں یقیناً کچھ تناؤ بھی آیا تعلقات میں جب یمن کی جنگ میں پاکستان نے ایک لاتعلقی کا اظہار کیا اور نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن عمران خان جب وزیر اعظم بنے ہیں تو اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے اور ایک بڑی غیر معمولی, اور اگر ہم 1974 کے بعد دیکھیں جب شاہ فیصل کے زمانے میں پاکستان کے اور سعودی عرب کے جو رشتے تھے وہ ایک بار پھر اسی منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن حالات مختلف ہیں, چہرے مختلف ہیں, لیکن مسائل اب پہلے سے زیادہ گمبھیر نظر آتے ہیں, جس میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی ضرورت آ پڑی ہے.
صحیح. سو یہ بتائیں کہ وہ کس نوعیت کے گمبھیر مسائل ہیں جہاں پہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے, یہ سرمایہ کاری ہے, یہ جو بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ ہے, بدلتی ہوئی عالمی ضروریات ہیں, خاص طور پہ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیٹرو ڈالر اکانومی رہی ہے اب وہ پیٹرول سے اس کا انحصار کم ہو جائے گا کیونکہ انرجی کے متبادل ذرائع کے اوپر دنیا شفٹ ہو رہی ہے, تو جو خاص طور پہ تیل پیداوار کرنے والے ملک تھے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی, تو ان کو انگیج کرنا ہوگا باقی دنیا کے ساتھ بھی, وسائل بھی پیدا کرنے ہوں گے. کیا یہ اس کا بھی ایک یہ چیز بھی اس کا ایک محرک ہو سکتی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان انیشلی پھر اپنے دوست ملکوں کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ کا بھی سوچ رہے ہیں اور باقی اپارچونیٹیز جو ہیں وہ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں؟
یقیناً یہ جو جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ایک پہلو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا بدلی ہے اور حالیہ برسوں میں جو گزشتہ دہائی گزری ہے اس میں خاص طور پر 9/11 کے بعد دنیا کا منظرنامہ, اس کے مفادات, اس کے سیاسی ضروریات, اور جو کل کے دشمن تھے آج کے دوست, وہ بہت بڑے پیمانے پر ایک تبدیلیاں آئی ہیں. اور ایشیا میں آپ دیکھیں کہ جب سے ماسکو جو ہے اور بیجنگ جو چین کا ایک معاشی طور پر ابھرنا ہے, اور پھر ماسکو کا ریوائیول جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شام کی جنگ میں مشرق وسطی کا جو ایک منظرنامہ شروع ہوا تھا عرب سپرنگ کے نام پر, تو اس نے بڑی تبدیلیاں لائی ہیں, اور خاص طور پر وہ تبدیلیاں جس کے کچھ مثبت پہلو تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن منفی پہلو یہ آئے کہ مشرق وسطی تقریباً تباہ ہو کے رہ گیا, اور جو بادشاہتیں تھیں وہ ختم بھی ہوئیں, اور وہاں جو موجود حکومتیں رہ گئیں انہیں بھی ایک خطرات محسوس ہوئے ہیں, عوام کے اندر ایک رد عمل ابھرا ہے, ایک تبدیلی آئی ہے, زمینی تبدیلی, جو لوگ اب سوال کرنا شروع ہوئے ہیں, ورنہ پہلے جو تھے ایک بادشاہتوں میں خاموشی ہوتی تھی, سوال کا اور مزاحمت کا تصور نہیں ہوتا تھا, اب وہ بدتری طریقے سے مزاحمت میں اضافہ بھی ہوا ہے, اور جس کے نتیجے میں مجبور ہو گیا ہے جو بڑی طاقتیں تھیں سپر مشرق وسطی کی یا عالمی سطح پر, انہوں نے اپنی سمتیں تبدیل کی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ماسکو اور اسلام آباد قریب آئے ہیں, دلی اور واشنگٹن قریب ہوئے ہیں, دوسری طرف طالبان کا ایک جو بڑا افغانستان میں جو ایک جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے, اس میں بھی اب جو کھلاڑی ہیں وہ تبدیل ہوتے نظر آئے ہیں. تو جی
تو یہ وہ سارے اسباب ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں استقبال کی جانب, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ حکومت کے اوپر ایک تنقید یہ ہے کہ وہ بہت کفایت شاعری کا درس دے رہی تھی, تو بڑے اسراف کے ساتھ اس استقبال کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک بڑا بے رحم کھیل بھی ہے, اور اس میں آپ کو بعض اوقات ایسے آپ دورائے پر آ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا جو سابقہ موقف ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. یقیناً پاکستان کے جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ ایک اس ساری صورتحال پر ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں, اور یہ جو بادشاہتیں تھیں یا ایک وی آئی پی پروٹوکول تھا، یہ سب چیزیں ان کے ایجنڈے پر تھی، وہ اس کو بڑی سختی سے تنقید کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، ظاہر ہے کہ جو سعودی عرب نے مشکل حالات میں پاکستان کا ہاتھ تھاما ہے، اور اس سے پہلے یو اے کے پرنس آئے تھے، تو کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جو قرضوں کے لیے ہم گئے ہیں اس میں بہت کڑی شرائط سامنے آئی ہیں جو ایک متحمل نہیں ہو سکتی. پاکستان کی عوام جو پہلے ہی مہنگائی اور بے شمار مسائل میں اور استحصال میں الجھی ہوئی ہے، تو اس کو اگر حکومتی ذرائع جو ہیں، حلقے جو ہیں، وہ اس استقبال کو ایک محبت کا اظہار قرار دے رہے ہیں، اس میں یقیناً بہت سا ویلکم جو ہے غیر معمولی ہمیں نظر آتا ہے. اس وقت دارالحکومت جو ہے وہ مکمل طور پر بند بھی ہے، اور وہاں استقبال کا جو تاثر ہے وہ بہت والہانہ ہے. اور اس وقت اس لمحے جب ہم بات کر رہے ہیں تو شہزادے کا جو طیارہ ہے وہ پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہو چکا ہے، بلکہ لینڈ کر چکا ہے. تو یہ ایک بڑے پاکستان کی عوامی سطح پر بھی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کو ویلکم کر رہی ہیں. لیکن یہاں جہاں موجودہ حکومت کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تعلقات بحال کیے ہیں، لیکن وہاں سیاسی طور پر جو ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے، جہاں سیاسی بصیرت کی کمی نظر آئی کہ حکومت نے ان جو اعلیٰ سطح کی تقریبات ہیں ان میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو نہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا اس میسج دینا چاہتے ہیں. یہ ایک موقع ہوتا تھا جڑت کا اور ایک یکجہتی کا، جس سے زیادہ تاثر اچھا جاتا، لیکن یہاں حکومتی بصیرت ہمیں محدود نظر آئی.
بالکل درست کہا آپ نے. ہمارے ساتھ رہیے گا شمسی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، ان کا منسوخ ہونا. کوئک ایک نظر ڈالیں گے اس کے اوپر ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو پیر کے روز ہونا تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. پہلے یہ بھی اطلاع آ رہی تھی کہ یہاں تک کہ جو پاکستان کے اندر مہمان آ رہے ہیں رائل فیملی سے، جن کا تعلق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے، ممکن ہے کہ ان کی ملاقات بھی طالبان کے گروپ کے ساتھ ہو لے، اور زلم خلیلزاد جو کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہوں اور وہ بھی طالبان سے ملاقات کریں گے. لیکن چونکہ ایک دن تاخیر ہوئی ان کے دورے میں، شاید اس کا کوئی کنیکشن بنتا ہو، بہت سارے تجزیہ کار اس ریفرنس میں دیکھ رہی ہیں. سو بہرحال جو ملاقات ہونا تھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. یہ اطلاعات ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ در حقیقت یہ منسوخ ہو گئی ہے. 18 فروری کو یہ ہونا تھی. طالبان نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. بعض میڈیا اطلاعات کے مطابق اس کی منسوخی امریکہ سے ہوئی ہے، اور اس لیے طالبان نے بھی اس کو آنر کیا ہے. اینی وے اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے بھی جب تبصرے تجزیے ہو رہے تھے، بہت سارے پینلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. جب ایک وینیو کے اوپر بات کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کا اس کو ہوسٹ کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. کابل سے اور افغانستان سے بھی سخت رد عمل آیا تھا، یہاں تک کہ اس کو کابل کے یا افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا تھا. انالیسس ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے میر وائز افغان صاحب، پاک افغان افیئر کے ایکسپرٹ ہیں، ہیڈ ہیں افغان نیوز ایجنسی خبریال کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رکھا ہے سی آر شمسی صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلے ذرا اسلام آباد سے اپ ڈیٹ دیتے ہیں. شمسی صاحب، یہ مذاکرات کیا اس وجہ سے تاخیر یا ان کو ملتوی کیا گیا ہے کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان، ان کا دورہ ایک دن تاخیر سے شروع ہوا، اور آف کورس پاکستان کی جو حکومتی مشینری ہے ان کی توجہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب ہوگی، یہ وجہ ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اطلاعات ابھی سامنے آئی ہیں یہ بڑی حیران کن ہیں، کیونکہ گزشتہ رات تک یہ جو طالبان کا اجلاس یہاں ہونا تھا اور وہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا تھا، اور اس میں بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شہزادہ پرنس جو سعودی عرب کے مہمان آ رہے ہیں ان سے بھی ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن ان کی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ اجلاس ہر صورت میں یہاں منعقد ہوگا, اور اس کے حوالے سے جو کابل کی طرف سے اعتراض آیا کہ یہ افغانستان کے معاملات داخلی معاملات میں, تو یہ ایک اس بیان کو بڑا ناوقت قرار دیا گیا, کیونکہ جو پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا یہ صدر ٹرمپ کے خط کے جواب میں لیا تھا, اور جتنی بھی اس وقت زلمے خلیجزاد کی ملاقاتیں قطر اور ماسکو میں ہوئیں یہ اسی کا ایک تسلسل تھا, اور اس کے بعد یہ ملاقاتیں پھر دوبارہ 26 فروری کو دوبارہ ان کی ملاقات ہونی تھی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچانک یہ ہوا ہے, اور اس کے بہت سے عوامل سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پاکستان نے کہا کہ یہ مداخلت کا الزام مسترد کیا, اس سے پہلے چونکہ یہ مذاکرات ماسکو میں بھی ہوئے, بیجنگ میں بھی ہوئے, قطر میں بھی ہوئے, تو یہ سارے ممالک جو ہیں یہ افغانستان میں امن کے خواہ ہیں, اور پاکستان نے اس میں ایک بنیادی انیشیٹو لیا تھا جس کی وجہ سے یہ اجلاس یہاں رکھا گیا تھا, لیکن یہ اچانک ملتوی کیا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض حلقے کابل کو اس کے اعتراضات دور کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایک وجہ جو شہزادہ محمد بن سلیمان کی آمد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دھماکہ ہوا ہے یہاں مقبوضہ کشمیر میں, اور جس میں بھارت نے اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ ساری چیزیں ایک جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات نہ تعطل کا شکار ہوئے ہیں نہ منسوخ ہوئے ہیں, آنے والے ہفتے میں ان کا نیا ایک شیڈول سامنے آ رہا
ہے. یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں, اگلے والا جو ایشو ہے اس پہ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. میر ویز افغان صاحب, آپ کی رائے, یہ مذاکرات منسوخ آپ کے خیال میں کیوں کر ہوئے ہیں, اور اسلام آباد میں ان کا ہونا بہتر تھا بھی کہ نہیں؟
یہ بالکل, یہ مذاکرات کینسل ہو چکا ہے. طالبان کی سپوکس پرسن نے میرے ساتھ بات کی, انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ مذاکرات کینسل ہو چکا ہے طالبان کی طرف سے. اور ساتھ ساتھ یہ صرف نہیں ہے کہ مذاکرات کینسل ہوا ہے, یہ طالبان اس کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ اعتراض اٹھایا ہوا تھا یونائیٹڈ نیشن میں. افغان گورنمنٹ کی طرف سے یونائیٹڈ نیشن کو ایک خط لکھی ہوئی ہے, اور اسی خط میں اس بات کو سامنے لایا ہوا ہے کہ طالبان کی جو لیڈر مذاکرات میں شرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ یونائیٹڈ نیشن کی بلیک لسٹ میں, ان میں سے 9% جو ہے وہ نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی 10 اور 12 رکنی وفد سے 9 پیپل نہ جا سکے, 9 افراد نہ جا سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتا. تو مذاکرات اس وجہ سے کینسل ہو چکا ہے, اور یہ طالبان کی طرف سے کنفرم ہے, 100% انہوں نے کنفرم کیا ہوا ہے. اب بات جہاں تک دوسری بار مذاکرات کرنے کے ہے, تو سب سے پہلے دوسری مذاکرات کا جو دور ہے وہ 25 تاریخ کو اناؤنس ہوا ہے کہ وہ قطر میں ہوگا, دوحہ میں ہوگا. تو اس مذاکرات کی کینسل اور ہونے کی ابھی تک کوئی خدشہ سامنے نہیں آیا ہوا ہے, کیونکہ جو یہ لوگ موجود ہیں وہ وہاں پہ ہی ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, جیسے کہ پہلے انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں اور مذاکرات کی ہیں. ہاں, ایک بات قابل ذکر ہے, وہ یوں ہے کہ اسی وقت کی جو ابھی تک موجود ہے یا طالبان کی طرف سے جو اناؤنس ہوا ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ بلیک لسٹ میں شامل ہیں. وہ قطر دوحہ بھی نہیں جا سکتے, صرف اگر زلمے خلیلزاد دیکھتے ہیں تو شاید انہی لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں جو پہلے سے دوحہ میں موجود ہے.
بہت شکریہ امیر ویز افغان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہمارے ساتھ رہیے گا. سی آر شمسی صاحب, اگلے سیگمنٹ میں آپ کی رائے لیتے ہیں پلوامہ حملے کے پس منظر میں پیدا ہونے والی کشیدگی پہ, ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو, अब आपके हाथ में।
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے سلسلے میں ہم تبصرے تجزیے لے رہے ہیں آج کی عام ڈیولپمنٹ پہ، اور اس میں ہم بات کریں گے پلوامہ خودکش حملے میں اس کے بعد پیدا ہونے والی جو کشیدگی ہے بھارت کی طرف سے، اس کے براہ راست الزامات پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، پاکستان ان الزامات پہ احتجاج کر رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت کے جو سفیر ہیں ان کی بھی طلبی کی گئی، لیکن بھارت کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے اوپر سخت دباؤ ہے نریندر مودی کے اوپر، خاص طور پہ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بھارت کے اندر کچھ ہی مہینوں کے بعد انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ اس کا وہ سخت جواب دے۔ وہ بہت سارے تبصرہ نگار تجزیہ کار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آخر بھارت کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ سفارتی ہیں آف کورس کہ اس میں آلریڈی پاکستان کو جو ہے وہ جو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ تھا وہ بھارت واپس لے چکا ہے، بھارت یہ بھی عندیہ دے چکا ہے کہ پاکستان کو وہ دنیا میں آئسولیٹ کریں گا، اقتصادی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور فوجی متبادل پہ، فوجی متبادل میں ایئر سٹرائکس ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کے اندر سے بذات خود کئی ایک تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے لیے اسرائیل کی طرف سے کوئی اقدام لینا ناممکن ہے کہ وہ براہ راست جیسے فلسطینی علاقوں میں کاروائی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان جا کے کر سکے، سو ایسا تو ممکن نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بارڈر کے اوپر جہاں پہ اس کی اطلاعات ہے کہ اگر کوئی ملیٹنٹ یا جنگجو عناصر ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے وہ کچھ فائرنگ کر سکتا ہے۔ سو کیا آپشنز ہیں بھارت کے پاس، اور اس جو ماحول کی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم انالیسز لیتے ہیں۔ ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی ہیں میجر جنرل دیپانکر بینرجی، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز۔ ہمیں جوائن کر رکھا ہے پاکستان سے سی آر شمسی صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل دیپانکر بینرجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ پلوامہ اٹیک بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ، اور اس کے بعد ایک بار پھر دنیا پاکستان اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آپریٹ کرنے والے مبینہ طور پہ کچھ گروپوں کی جانب ہیں۔ سو یہ بتائیے گا کہ کیا آپشنز ہیں اس وقت، حکومت کے اوپر دباؤ تو بہت ہے، کن چیزوں پہ غور ہو رہا ہے اور کیا وائبل ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے کہ یہ جو اٹیک تھا پلوامہ میں ابھی حال ہی میں دو دن پہلے ہوا ہے، یہ ایک بڑا بھیانک اور بہت سیریس ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ کہوں گا میں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اٹیک ہے اور اس کا ریمیفیکیشنز بھی جو ہوگا، یعنی انڈیا کا جو ریسپانس بھی ہوگا، جو کاروائی ہوں گے، اٹ بی ایٹ دا انٹرنیشنل لیول، کافی لیولز میں ہوں گے۔ ایک تو پرائم منسٹر مودی نے اعلان کیا ہے دیش کے سامنے کہ ہمیں اس کے بارے میں ملٹری آپشن لینا پڑے گا، اور ہم نے ملٹری کو بتایا ہے کہ وہ سوچ وچار کرے اور کیا کاروائی کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے بارڈر میں بھی آکرمن ہوا ہے، اور یہ جو پاکستان، انڈیا اور ایران کے برخلاف اٹیک ہوا ہے، بالکل ایک ہی جیسا اٹیک تقریباً ایک ہی دن میں ٹیررسٹ کے ساتھ گاڑی میں بم لگا کے سیکورٹی فورسز کو ٹارگیٹ کرنا، اور اس کے بارے میں وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن پاکستان میں ہیں جنہوں نے یہ پورا پلان کیے ہیں، بندوبست کیے ہیں، تیار کیے ہیں، اور ابھی خبر آ رہا ہے کہ جنہوں نے ٹیررسٹ کو ٹرین بھی کیا تھا پاکستان میں، وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس حالات میں تو سچویشن جو ہے، حالات جو ہیں، وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچوں گا کہ صرف یہ ایک ملٹری آپشن ہی نہیں، اور صرف اسی کے اوپر ہم غور کریں یہ بھی نہیں، یہ جو انٹرنیشنل جو ریپرکشن ہوگا ایران انڈیا کے ساتھ میں، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ یہ بہت ہی ایک خطرناک انٹرنیشنل ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت سوچ وچار کر کے کاروائی کرنا پڑے گا۔
سی آر شمسی صاحب، پاکستان کیا اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، بھارت سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا اس مشکل وقت میں بھی کوئی انگیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہیں سے؟
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک سانحہ، یقیناً یہ قابل مذمت ہے، دہشت گردی کہیں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، لیکن اس وقت یہ جو الزام پاکستان پر عائد کرنا، وہ زمینی حقائق کے بالکل منافی نظر آتا ہے۔ पाकिस्तान इस वक्त बहुत से अपने ऐसे इश्यूज में और एक दोराए पर खड़ा है। एक तरफ सी पैक है, एक तरफ माशी बुरान है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए पाकिस्तान एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है। और ये जो भारत का, मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल जो पांच रियासतों में शिकस्त के बाद बीजेपी को जिस सूरत हाल का सामना है और आखिरी रद्द अमल का सामना है और जो चार बरस के जो वादे थे वो पूरे ना होना है, ये उसका शाखसाना है। और जिसका मलबा अब ये पुरानी टेप जो है ये अब असर नहीं कर पा रही। और दूसरी जानब जो मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता दो बरसों से भयानक खेल खेला गया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, और जिसको बड़ी कोशिश की गई कि आलमी सतह पर वो आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जो 2018 की रिपोर्ट थी उसने वो सारा मंजरनामा बेनकाब कर दिया, और जिसके नतीजे में भारत की जो हुकूमत है वो शदीद दबाव में है। तो इस वक्त जितने भी बातें हो रही हैं, जितने भी इल्ज़ाम आ रहे हैं, जो शवाहद सामने आ रहे हैं, जो खुदकश जिसका नाम लिया जा रहा है वो एक अरसे से भारत की अपनी कैद में था, तो सारे जो शवाहद साबित कर रहे हैं कि ये खेल जो है एक इक्तदार का खेल, कि बीजेपी और खासतौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो एक उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, तो जब वो एक इंसानों का कत्लेआम उनके लिए कोई नई बात नहीं, चाहे वो गुजरात का वाकया हो, चाहे मकबूजा कश्मीर का दो बरसों में कब वसी होते कब्रस्तान हो।
जी, और जैश मोहम्मद ने जो कि पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ का लदम ये ग्रुप है, उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। मीडिया इतलात के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि ये दावा भी जो है वो कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, या इसकी तस्दीक नहीं हो सकती क्या है उन्होंने इसको कंडक्ट किया है। बहुत सारे तजियाकार ये भी कहते हैं कि ये वो ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भी हदफ बनाया है, पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेज को भी हदफ बनाया है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से पाकिस्तान और भारत जैसे जो दो रियासतें हैं जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके दरमियान इख्तलाफात या कम अज़ कम हालात उस नहज पर नहीं जाने चाहिए जहाँ पर कशीदगी बहुत बढ़ जाए। जनरल दीवानकर बैनर्जी साहब, अगेन अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि ये जैश मोहम्मद है, तो जैश मोहम्मद या इस तरह की कई कालादम तंजीमें पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टेट एंटिटीज़ हैं वो उनको भी तो टारगेट करती रहती हैं, सो इस सूरत में ये कैसे इसको लिंक किया जा सकता है कि ये कोई हुकूमती या रियासती अप्रोच हो सकती है?
देखिए, अगर हम मानते हैं, पहले तो बात यह है कि ना ही एक कश्मीर के बात बातचीत है उसके हालात है कंडीशन के, ना ही इंडियन इलेक्शन के साथ इसके कोई रिलेशनशिप है। इंडिया में इलेक्शन होता रहता है, कभी प्राइम मिनिस्टर जीतते हैं, नहीं है जीते, कभी बहुत भारी मत से जीतते हैं, कभी कम मत से जीतते हैं। ये टेररिज्म के बारे में है, और ये टेररिज्म के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कैसे हम सॉवरन नेशंस ये टेररिस्ट को हम कैसे ये बर्दाश्त करेंगे, इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, या ऐसे हम स्पॉन्सर करते रहेंगे कि टेररिज्म को। ये आपको मालूम है जैश मोहम्मद अभी एक पॉलिटिकल एक्टर बन गया है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया है। इन्होंने जो टेररिस्ट था जो इसने अटैक किया है उसने फिल्म बना के अपना क्लेम किया है, सब कुछ दिखाया गया है, सारा विश्व में इसको दिखाया गया है। अभी अभी कोई जिम्मेवारी नेशन देश के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उनके ऊपर एक्शन लें। अभी सब कुछ जो एविडेंस है, जो कि प्रूफ है, सब मिल चुका है, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदारी सॉवरेन नेशन इंटरनेशनल सिस्टम में, उनको इस कार्रवाई इसके ऊपर कार्रवाई लेना चाहिए, ना कि इनको एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स बना के, एक ऑल्टरनेटिव टेररिस्ट एलिमेंट बना के अपना स्टेट का इस मुताबिक तो नहीं देखना चाहिए ना।
ठीक है,
और अभी सारा होल वर्ल्ड हैज अनफॉर्चुनेटली उनको सब पता चल गया है, और ये इस गेम पाकिस्तान अभी नहीं चला सकता है।
सीआर शमसी साहब, ये जो ऑफकोर्स एतराज़ है, अमरीका भी यही कहता है, ताकि अमरीका तो अब अफगानिस्तान के जो तालिबान के साथ भी बात कर रहा है तो वो इसी शर्त पे हो रही है कि आप किसी भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो ट्रांसनेशनल जिहादी हैं आप उनको अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं करने देंगे। सो ये तो तय हुआ ना, अगर जैश मोहम्मद है सो उसने ऑपरेट तो पाकिस्तान से किया है ना, उनकी जड़ें तो पाकिस्तान में हैं, सो क्या पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने अंदर इस तरह के तमाम अनासर का सख्ती से कलाकामा करे जो पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरा बनते हैं? شمسی صاحب،
تھوڑا سا آپ ہمیں اب حالیہ دو تین برسوں سے ہم جائزہ لیں تو پاکستان کی حکومت ہی نہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں ہمیشہ سے وہ دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں، اور اس میں جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑتے لڑتے، پاکستان کی آج جو معاشی صورتحال ہے، یہ وہی وجہ ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی ہے، اور یہاں یہ جو جتنے بھی گروپس ہیں یا جن کے مختلف نام ہیں، یہ نام کوئی آج کی 9/11 کے بعد بے شمار گروپ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور کریٹ ہوتے ہیں، اور نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ حالیہ برسوں میں وہ طاقتور ہوئے ہیں، انہیں اسلحہ اور امداد ملی ہے۔ ایک تو پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں اس میں الزام تراشی کو اگر آپ ایک طرف بھی رکھے، لیکن اگر زمینی حقائق دیکھیں تو کل 18 تاریخ کو عالمی عدالت میں جس شخص کا کیس پیش ہونے جا رہا ہے کلبھوشن یادیو، وہ پاکستان کے اندر گرفتار ہوا، اور وہ جتنے اس کے بیانات ہیں وہ سارے ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور خاص طور پر بلوچستان میں جو ایک تخریب کاری کی ساری وارداتیں ہیں ان کے پیچھے ہمیں بھارت کا واضح جو ثبوت سامنے نظر آتا ہے، اور افغانستان کی سرزمین کو جس طرح استعمال کرتے ہوئے سی پیک منصوبے کو سبوتاج کرنا، یہ ساری باتیں اب حقیقت ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتخابات، یقیناً بھارت ایک بڑی جمہوریت ہے، لیکن جو نریندر مودی صاحب کا گزشتہ الیکشن تھا وہ ان کی وہ تمام مہم جو ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتا گیا، لیکن اب دنیا بھر میں یہ جو انتہا پسندی کی سوچ ہے وہ دم توڑ رہی ہے، اور یہ جتنے بھی جو حکومتیں یا اس طرح آتی ہیں جو نفرت کی بنیاد پر، انتہا پسندی کی بنیاد پر، وہ تاثر ٹوٹ رہا ہے اور لوگ اب اس کو مسترد کر رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ سیار سمشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جنرل دیپانکر بینرجی، آپ نے ہمیں بھارت سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں۔ اور سامعین، ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے نیوز اینڈ ویوز، ویوز آن نیوز، وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگلے بلیٹن پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں پاکستان میں میڈیا کریک ڈاؤن کے حوالے سے۔ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں، بحث زیلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ڈاکٹر فاروق اسناد اور جنرل طلعت مسعود کی رائے پہ مبنی، آئیے سنتے ہیں۔
دیکھیے، مجھے تو یہاں پہ پاکستان میں رہ کے جو اخبارات پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھنے کا یا ریڈیو سننے کا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ کوئی اس قسم کی پابندی لگی ہوئی ہے۔ اگر اخبارات میں یا ان کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے وہ سیلف سینسرشپ بھی یہ کچھ لوگ لگا لیتے ہیں اپنے اوپر، ضرورت سے زیادہ بھی وہ طاری کر لیتے ہیں کنٹرول، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مور اور لیس اس کا نہیں نظر آتا کہ کوئی خاص خبر ہے جو اس کو چھپایا جاتا ہے یا اس قسم کی بات۔ جہاں تک کہ آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی، اس کی بات کی، اس میں ہیٹ کرائم کے خلاف تو کاروائی اگر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہت غیر میں وارانہ بہت سی باتیں وہاں آتی ہیں۔ لیکن جب آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا تھا کہ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو قانون بجا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی آڑ میں حکومت کہیں اپنے اوپر جو تنقید ہے اس کو یہ کہہ کر کہ یہ ہیٹ کرائم ہے وہاں پہ پابندی نہ لگائے، اس لیے یہ تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ جو پابندی لگی ہے یا لگنے آگے لگے گی چل کے، کیا وہ واقعی ہیٹ کرائم تھی کوئی یا کہ وہ حکومت کے اوپر جو نکتہ چینی تھی اور اس کے اوپر
چھپانے
حکومت
کی
نے وہ کیا۔
ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں امریکہ میں مقیم ہیں، مغربی میڈیا کی کوریج سے بخوبی آگاہ ہیں، پاکستان کے میڈیا پر بھی آپ کی نظر رہتی ہے، کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کو واقع بے حد آزادی ہے؟
یہ پوری ایک تاریخ ہے، اور یہ تو کہنا نہیں چاہیے کہ بچہ بچہ، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پچھلے تقریباً ایک سال سے، جس کے اندر پچھلی انتخابی مہم بھی شامل تھی، اور اس کے بعد کے حالات سب کو پتا ہے کہ بہت سے جو جرنلسٹ ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں ٹیلی ویژن اور پرنٹ میڈیا، کیونکہ وہ ان کو چھاپا جات نہیں جاتا، اور انہوں نے اپنی پرائیویٹ یوٹیوب کے تحت سلسلے شروع کیے ہیں۔ تو ایک پاکستان میں پوری تاریخ ہے کہ کئی ادارے اور کئی اداروں کی پالیسیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ وی ہیو اے پرابلم، اب رہا یہ کہ یہ سوشل میڈیا کا, جی ہاں سوشل میڈیا کا ایک مسئلہ ہے, اس پہ بھی لیکن بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑے گی کہ پہلے تو اگر مطلب ہے شدت پسندانہ نیریٹیوز کا, تو شدت پسندانہ نیریٹیو سے ہمارا کیا مطلب ہے, اور کون یہ تعین کرے گا کہ کس کون سے نیریٹیو جو ہیں اس زمرے میں آتے ہیں. یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایک سب ملکوں کے لیے ایک مشکل کام ہو گیا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا بہت ابیوز ہوتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں پہلے تو جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر صرف سیلف سینسرشپ نہیں بلکہ محکمہ زراعت اور دوسرے محکموں کی جو پریشر ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے, چونکہ